شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم محترم سامعین حضرات اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے زندگی کے گزارنے کے تمام طور طریقے سلیقے انسان کو سمجھائے ہیں جس طرح اسلام نے عبادات کے بارے میں بڑی تفصیل اور وضاحت سے احکام اور مسائل بتلا دیے اسی طرح عائلی زندگی گھریلو قوانین اور اصول زندگی گزارنے کے طور طریقے سلیقے نکاح اور طلاق یہ مسائل بھی اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتلائے ہیں آج میں آپ کے سامنے نکاح کے متعلق چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا کہ اسلام میں نکاح کا کیا تصور ہے اس کے لیے کون کون سے احکام اور مسائل کو ایک مسلمان کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ مسائل اور احکام بہت ضروری ہیں ہر گھر کی ضرورت ہے نوجوانوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی جنہوں نے اپنے اولاد کی آگے شادیاں اور نکاح کرنے ہیں, تو اس لیے بڑی توجہ سے انہیں حماق سے تمام مسائل کو سنیں اور اپنی زندگی ان مسائل اور احکام کے مطابق بسر کریں. نکاح کا لفظی معنی عقد کرنا, دو چیزوں کو ایک جگہ جوڑ دینا, ملا دینا, اور اصطلاحاً شرعی لحاظ سے نکاح کا معنی یہ ہے کہ نکاح ایک ایسا عقد اور معاہدہ ہے جس کے نتیجہ میں مرد اور عورت ایک دوسرے پر حلال ہو جاتے ہیں. اس میں چند ایک چیزیں بیان کی جائیں گی. ایک تو اس کے آج کے موضوع کے اندر نکاح کا حکم ہوگا کہ نکاح کا حکم کیا ہے, دوسرا نکاح کے ارکان کیا ہیں, کون کون سے ارکان ہیں, کن کن چیزوں کا پایا جانا نکاح میں ضروری ہے, تیسرا نکاح کے آداب اور سنن ہیں, اور چوتھی چیز جو وہ فاسد نکاح, باطل قسم کے نکاح کون کون سے ہیں جو بعض جگہ پر پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کا ان سے بچنا ضروری ہے. یہ چار یا پانچ ٹاپک اور عنوانات پر آج بحث ہوگی. سب سے پہلی بات وہ نکاح کا حکم, کہ نکاح کرنا لازمی اور ضروری ہے یا صرف یہ مستحب اور مسنون اور سنت طریقہ ہی ہے. تو نکاح یہ بعض کے حق میں, بعض کے متعلق تو یہ لازمی اور واجب ہوتا ہے, ان کا نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے, اور بعض کے حق میں یہ مستحب اور مسنون کے درجے میں ہی رہتا ہے. واجب اور ضروری ان کے لیے ہے جو اخراجات وسائل بھی پاتے ہیں اور ان کا غلطی میں زنا اور بدکاری میں واقع ہونے کا خطرہ بھی ہو, تو ایسے انسانوں پر مرد ہیں یا عورت, ان کے لیے نکاح کرنا ضروری اور فرض ہے کہ جن کے پاس وسائل بھی ہیں نکاح کے, نکاح مناسب ملتا بھی ہے, اور نکاح نہ کرنے کی شکل میں وہ بدکاری اور زنا کے اندر واقع ہونے کا خدشہ بھی ہے, تو ایسے لوگوں کا نکاح کرنا ضروری ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر امر کے صیغے سے حکم دیا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. یہ سورۃ النساء ہے. کہ جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو, دو دو سے, تین تین یا چار چار سے, البتہ اگر تمہیں اندیشہ ہو تو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے, یا پھر لونڈی جو ہے وہی تمہارے لیے کافی اور وافی ہے. اب یہ دیکھیے کہ فن کے شو ما تاب لکم من النساء, یہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے, تو امر جو ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. اسی طرح سورہ نور کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, کہ تم اپنی قوم کی بیوہ عورتوں, نیک اور صالح غلام اور لونڈیوں کا باہم نکاح کر دیا کرو. یہ ورثاء کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, کہ جو تم میں ایامہ ہیں, مجرد ہیں, وہ مرد جن کی بیویاں نہیں اور وہ بیویاں جن کے خاوند نہیں, ان کے تم نکاح کر دیا کرو. اس لیے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو وسائل اور اخراجات پاتا ہے نکاح بھی مناسب ملتا ہے اور گناہ کے اندر ملوث ہونے کا خطرہ ہے, تو ایسے کے حق میں لازمی ہے کوئی نکاح کرے. البتہ جس کے پاس اخراجات نہیں یا اس کے گناہ میں ملوث ہونے کا خطرہ نہیں, تو اس کے لیے یہ مسنون اور مستحب درجہ رکھتا ہے. چنانچہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباطا فلیتزوج فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نکاح نظر کو نیچا رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا سبب اور باعث بنا کرتا ہے. تو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ من استطاع منکم الباءۃ، جو نکاح کی طاقت رکھے وہ نکاح کرے، تو جو طاقت نہ رکھے اس کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں. بلکہ آگے مزید وضاحت ایک جگہ فرمائی کہ جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے اس کی شہوت کو اور اس کے یہ جذبات کو ختم کر دینے والی چیز ہے. اور اسی طرح مسند احمد اور صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تزوج الودود الولودا فإنی مقاصر بكم الأمم يوم القيامة. آپ نے فرمایا، لوگوں، زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن میں باقی امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. اب یہاں بھی آپ نے حکم دیا کہ تزوج الودود، کہ پیار محبت اور زیادہ اولاد جننے والیوں سے نکاح کرو. زیادہ اولاد یعنی خاندان کو دے کر اس بچی کے باقی بہنوں کو، والدہ کو اور خالاؤں کو دے کر یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ باقی خاندان کی عورتوں کی اولاد کیسی ہے. بہرحال نکاح کا حکم یہ ہوا کہ بعض کے حق میں یہ لازمی اور ضروری ہے اور بعد میں یہ استحباب کا درجہ رکھتا ہے. نکاح کے اندر نکاح کرنے میں کئی ایک حکمتیں ہیں. ایک حکمت اس کے اندر یہی ہے کہ نکاح کے ذریعے نسل انسانی کی بقا ہے، اس لیے نکاح کرنے کا اسلام نے بھی اس کو حکم دیا اور اس کو جائز رکھا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت اپنی جو فطرتی خواہش ہے، اپنے جذبات کی تسکین جو اس کو پورا کر لیتے ہیں اور غلط قسم کے غلط کاری کے اندر وہ ملوث نہیں ہوتے. اور اسی طرح اس سے نسل انسانی کی بقا ہے اور مرد اور عورت کے ساتھ کے آپس میں ایک ایسے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں کہ جو نکاح کے علاوہ کسی اور طریقے سے وہ تعلقات قائم نہیں ہوتے، اور دونوں ایک دوسرے کے پوری زندگی کے محافظ بن جاتے ہیں اور زندگی ان کی اکٹھی اور ایک دوسرے کے غم اور خوشی کے اندر شریک کار بن جاتے ہیں. یہ تھا نکاح کا حکم. اب دوسرا مسئلہ جو بیان کرنا تھا وہ ہے نکاح کے ارکان، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا پایا جانا نکاح کے لیے لازمی ہے. اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے تو نکاح باطل ہو جاتا ہے، نکاح جائز نہیں ہے. چنانچہ اس کے لیے چار چیزیں ہیں جن کا نکاح کے اندر پایا جانا لازمی ہے اور چاروں رکن کی حیثیت رکھتی ہیں. رکن وہ ہوتا ہے کہ جس کی عدم موجودگی میں جس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ چیز مفقود ہو جائے، نہ پائی جائے. جس طرح نماز کا رکوع اور سجدہ اور فاتحہ، یہ ارکان ہیں، ان کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح جیسے رکوع سجدے کے بغیر نماز نہیں، اسی طرح نکاح کے وہ ارکان جن کے عدم موجودگی میں جن کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، نکاح نہیں پایا جاتا. ان میں سے پہلا رکن وہ ولی ہے کہ ولی کا ہونا نکاح کے لیے شرط اور ضروری ہے. ولی سے مراد کہ بچی جو ہے جس کا نکاح کرنا ہے اس کا سرپرست سب سے پہلے قریبی، اگر قریبی نہیں ہے تو بعیدی جو ہے وہ اس کا سرپرست بنے گا. تو یہ ولی کے احکام بعد میں بتلاتے ہیں. تو پہلے یہ بات کہ ولی کا ہونا، عورت کے لیے ولی کا ہونا شرط ہے، ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں. مرد کے لیے ولی کا ہونا شرط نہیں، کیونکہ مرد خود مختار ہے، وہ خود ہی اپنا نکاح خود کر سکتا ہے، لیکن عورت وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی. چنانچہ سنن کے اندر اصحاب سنن یعنی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، ابن ماجہ، ان کے اندر یہ روایت، اور مستدرک حاکم کے اندر اور ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. بالکل واضح الفاظ ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر بالکل نکاح نہیں ہوتا. اور اسی طرح معطا امام مالک کے اندر حسن درجے کی یہ سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تنکح المرأة الا بإذن ولیها او ذی الرأی من اہلها او السلطان، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہ کیا جائے، نہیں ہوتا. اگر ولی نہیں تو کوئی بھی اس کے خاندان کا کوئی عقل مند سمجھدار آدمی، اگر وہ بھی نہ ہو تو سلطان وقت کا جو حکمران ہے وہ اس کا ولی بنے گا. تو ہر شکل میں ولی لازمی ہے، پہلے قریبی رشتہ دار، اگر وہ نہیں ہے تو اس کے خاندان میں سے کوئی، اگر وہ نہیں تو حکمران. تو ولی کے بغیر نکاح کا تصور نہیں. اس لیے جو بغیر ولی کے نکاح خود بخود عورت لڑکی جا کر خود کر لیتی ہے تو وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ باطل ہے اور وہ زنا کے زندہ کے اندر جائے گا. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑی وبا اور خرابی کا سبب یہی ہے، یہ لو میرج کا جو ایک طریقہ نکلا ہوا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے آپس میں تعلقات قائم ہوئے، اگر گھر والے والدین راضی نہیں ہیں تو اپنے طور پر چپکے سے نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ تمام کا تمام باطل طریقہ ہے، اور جن کے معاشرے کے اندر تباہی اور خرابی کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. ولی کون ہوگا؟ ولی کے لیے، اس کے لیے دو تین چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ ولی وہ جو ولی بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھے. اہلیت سے کیا مراد؟ اہلیت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ مرد ہو عورت نہ ہو، دوسرا بالغ ہو نابالغ نہ ہو، تیسرا عاقل ہو بیوقوف غبی اور احمد قسم کا آدمی نہ ہو، اور اسی طرح معاملہ فہم بھی ہو، معاملات کو جاننے والا بھی ہو. تو یہ ولی کے لیے اہلیت ہونا، اس کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل اور معاملہ فہم ہو. تو یہ ولی اس انداز کا ہونا چاہیے. ولی کے لیے دوسری چیز وہ ہے کہ عورت اگر کنواری ہے یا وہ بیوہ ہے تو اس کا ولی اس کا باپ بنے، تو باپ بھی پہلے اپنی اس بچی سے مشورہ لے لے، اسے پوچھ لے کہ آپ کو فلاں جگہ نکاح کرنا ہے. بچی کی اجازت کے بغیر جبرن نکاح کرنا یہ بھی نکاح نہیں ہوتا، ولی کے بغیر بھی نکاح نہیں، اور ولی جو اپنی مرضی کرے اور بچی سے کوئی مشورہ نہ لے، اس کی رضامندی حاصل نہ کرے تو یہ بھی باطل ہے. دونوں جان بہن سے ولی کا ہونا بھی لازمی، اور ولی کے ساتھ ساتھ بچی جو ہے خواہ وہ کنواری ہے یا بیوہ ہے، اسے اجازت لینا، اس کی رضامندی حاصل کرنا بھی لازمی ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ بیوہ جو ہے وہ تو زبان سے بتلا دے گی، اپنی دل کا اظہار جو زبان سے کر دے گی، کیونکہ اس کو اتنی شرم والا معاملہ نہیں ہوتا، پہلے اس نے یہ تمام مراحل طے کیے ہوتے ہیں. البتہ کنواری لڑکی، اس کے لیے یہ شرم والی بات ہوتی ہے، وہ ممکن ہے زبان سے اقرار نہ کرے، لیکن اگر وہ خاموشی اختیار کر لے تو یہ خاموشی بھی اس کی رضامندی کی علامت اور دلیل ہوتی ہے. چنانچہ معطا امام مالک اندر حسن درجے کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایم احق بنفسها من ولیها والبکر تستعدن واذنها سماتها، کہ بیوہ اپنے نفس کی اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے، یعنی اس سے پوچھنا، اس کے بغیر مرضی سے اس کا بالکل نکاح نہ کیا جائے، اور کنواری جو ہے اسے اجازت بھی حاصل کی جائے، اور اس کی اجازت خاموش رہنا ہی ہے. کنواری اگر خاموشی اختیار کر لے، اسے پوچھا جائے اور وہ خاموش ہو جائے، تو یہ اس کی رضامندی کا اظہار ہوگا ولی کے لیے. اور اس ایک یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ اقرب کی موجودگی کے اندر ابعد جو وہ ولی نہیں بن سکتا، یعنی باپ کی موجودگی میں بیٹا، باپ کی موجودگی کے اندر بھائی، اور اس کے حقیقی بھائی کی موجودگی کے اندر مادری یا پدری بھائی، وہ ولی نہیں بنیں گے. اور اسی طرح بھائی کی موجودگی کے اندر بھتیجا، یہ ولی نہیں بن سکتے. تو قریبی کی موجودگی کے اندر جو قریب بعید والا ہے وہ ولی نہیں بنتا. تو سب سے پہلا حق وہ باپ کا ہے, اگر باپ نہیں ہے تو بھائی, بھائیوں میں سے جو حقیقی بھائی ہے وہ زیادہ حقدار ہے بہ نسبت مادری یا پدری بھائی کے. یہ تھی نکاح کی پہلی شرط کہ ولی کا ہونا. دوسری شرط دو گواہوں کا ہونا. نکاح کے لیے یہی شرط ہے کہ دو نکاح ہوں, اور دو نکاح جو ہے یہ عادل مسلمان ہونے چاہیے. کم از کم دو ہوں, تو زیادہ جتنے بھی گواہ ہوں تو بات اچھی ہے, تو کم از کم دو عادل قسم کے گواہ ہونے چاہیے. چنانچہ قرآن نے بیان کیا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ, کہ اپنے اپنے میں سے جو دو عادل آدمی ہیں ان کو گواہ بنا لیا کرو. یہ آیت اگرچہ طلاق اور رجوع کے زمرہ کے اندر بیان کی گئی ہے, البتہ نکاح کو بھی اسی سے استدلال کیا گیا ہے. حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل, ولی اور دو عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ سنن بہکی اور دارالقطنی کی روایت ہے. سند کے اعتبار سے اس کے اندر معمولی سی کمزوری ہے, لیکن اکثر اہل علم, امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا فتویٰ اسی بات پر ہے اور اسی کے قائل ہیں کہ دو عادل گواہوں کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا. عادل گواہوں سے کیا مراد ہے؟ عادل گواہوں سے مراد یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے والے ہوں, اسی طرح جھوٹے اور فاسق قسم کے وہ نہ ہوں, شرابی, زانی, سود خار, سود خور, اور اسی طرح کے کبیرہ گناہوں کے وہ مرتکب نہ ہوں, اور اس طرح صغیرہ گناہوں پر دوام کرنے والے بھی نہ ہوں. تو اس لیے ہر ایک آدمی کو جتنے کاٹن کا سوٹ پہنا ہو تو اس کو ولی بنا دیں. عام ہی ہمارا عادت بنی ہوئی ہے کہ برات میں دیکھا کہ جو بھی قریب والی کرسی میں بیٹھا چلو بھی آپ گواہ بن جائے. نہ, قرآن نے بھی بیان کیا وہ عادل گواہ بنانے چاہیے. حدیث کے اندر بھی عادل گواہ کہا ہے. تو عادل کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے اللہ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد کے عدل و انصاف کرنے والے ہیں. نیک, صالح, متقی, نمازی, باشرہ لوگ جو ہیں وہ اس کے حقدار ہیں کہ ان کو شاہد اور ان کو گواہ بنایا جائے. اور اس دوسرے جو ہے ہر ایک آدمی کو کوئی شاہد اور گواہ بنانے یہ درست نہیں ہے. تیسرا رکن جو نکاح کے لیے ہے وہ ہے ایجاب اور قبول کے الفاظ. ایجاب و قبول کے الفاظ جو ہے ان کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. ایجاب اور قبول کا مطلب یہ کہ لڑکی کا ولی یہ بات کہے گواہوں کی موجودگی میں کہ میں نے اپنی بیٹی کا, اپنی بہن کا, جو بھی اس کا وہ رشتہ اس کے ساتھ ہے, میں نے اس کا نکاح فلاں کو دے دیا. اگر لڑکا نکاح والا کہے کہ میں نے اسے قبول کر لیا, تو یہ جان بہن سے الفاظ کے ساتھ زبان سے ان باتوں کا کہنا ضروری ہے کہ لڑکی کا ولی کہے کہ ہم نے نکاح دے دیا, اور لڑکا یا لڑکا لڑکا لڑکے کو لڑکے نے جس کو اپنا ولی بنایا, اپنا کوئی وکیل بنایا ہے, تو وہ اس کی اجابت کر لے کہ میں نے قبول کیا. اس کے بغیر وہ نکاح نہیں ہوگا. اور نکاح میں باقی چیزوں کی بنسبت دین داری کو, دین کو ترجیح دینی چاہیے. البتہ اخلاق, دین اور امانت میں اگر وہ برابر ہیں, دین داری کے اندر برابر ہیں, تو یہ ان کا کفو بن جائے گا, نکاح درست ہے. تو بنیادی طور پر نکاح کے اندر اسی چیز کو ترجیح دینی چاہیے کہ دین داری دیکھی جائے, صرف دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی چیزیں جو ان کو نہ دیکھا جائے. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير, کہ جب تمہارے پاس ایسے شخص کا نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو, پسند کرتے ہو, راضی ہو, تو اسے اپنی بچی کا, اپنے رشتے دار عورت کا نکاح اسے کر دو. اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین کے اندر فساد اور فتنہ واقع ہو جائے گا. اندازہ کرو کہ کتنے آپ نے سخت الفاظ بیان کیے کہ اگر تمہارے پاس دیندار آدمی جس کے اخلاق اور دین پر تم مطمئن ہو, راضی ہو, وہ نکاح کا پیغام بھیجے, تو پھر بھی تم نکاح نہ کرو گے تو تکن فتنہ تن فی الارض و فساد کبیر، تو زمین کے اندر بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا فساد واقع ہو جائے گا۔ اس لیے مال کو، جہیز کو اور ان چیزوں کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ دینداری کو، اخلاقیات کو دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو سب کچھ ہے، ان چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے بیان کیا کہ عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ چار وجہ ہیں، یا تو اس کا مال دے کر، یا اس کا حسن دے کر، یا اس کا خاندان دے کر، یا پھر دین دے کر۔ اور آپ نے امت کو یہ حکم دیا کہ آپ دین والی کو اختیار کیجئے، دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کیجئے۔ اس لیے ورثاء کو، جو والدین ہیں، بھائی ہیں، جنہوں نے اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا یا اپنے بھائی کا، بہن کا نکاح کرنا ہے، تو اس کو بنیادی طور پر دینداری کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ صرف پیسوں کے چھنکار کو، جہیز کا لالچ اور تمہ، دنیا داری، ان چیزوں کی بنا پر نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جو کوئی خوش اچھے نتائج کا سبب اور ذریعہ نہیں بنا کرتی، بلکہ دین ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اچھے نتائج نکلا کرتے ہیں۔ چوتھی چیز جو نکاح کا رکن ہے، جس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، وہ ہے حق مہر۔ حق مہر سے مراد کہ وہ مال جو نکاح کے وقت عورت کو دینے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یا عورت کو حلال بنانے کے لیے خاوند جو مال دیتا ہے وہ حق مہر کہلاتا ہے۔ اور یہ حق مہر دینا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے ادا کر دیا کرو۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو نکاح کی بڑی فرمائشیں کر رہا تھا، بار بار التجا کر رہا تھا، آپ نے اسے فرمایا کہ التمس ولو خاتما من حدید، کہ مہر کے لیے، حق مہر کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے تو وہی لے آؤ۔ تو ثابت ہوا کہ حق مہر کا ہونا لازمی ہے، حق مہر کے بغیر نکاح درست نہیں ہے۔ حق مہر کیسا ہونا چاہیے؟ حق مہر کے لیے پہلی چیز، سب سے پہلے یہ چیز کو مد نظر رکھا جائے کہ حق مہر مرد کی وسعت کے، طاقت کے مطابق ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم النساء برکتن ایسرہن مؤنتن، کہ وہ عورت سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کا حصول آسانی سے ہو، یعنی جس کو کم حق مہر، آسان حق مہر کی ادائیگی کے ساتھ جو عورت حاصل کی جائے، وہ بڑی بابرکت عورت ہوتی ہے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم اور یہ سنن بیہقی کی روایت اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو ثابت سے یہ ہوا کہ حق مہر جو ہے، جس حق مہر کا ادا کرنا آسان ہو، وہ ایسی عورت بہترین اور بابرکت سمجھی جاتی ہے۔ تو جس کا حق مہر اتنا باندھ دیا جائے کہ خاوند زندگی بھر اسی مصیبت کے اندر پھنسا ہو، حق مہر کی ادائیگی کے اندر ہی وہ لٹکا رہے، اس کے جی اس کو آپ نے ایسے اتنے لاکھ روپے کی کوٹھی بنا کر دینی ہے، اس کو اتنے ایکڑ زمین لے کر دینی ہے، اس کو یہ اتنا شہر کے وسط کے اندر کوئی پلاٹ لے کر دینا ہے، 50 تولے سونا اس کا حق مہر، یہ کتنا بیکار سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد ہی گویا کہ خاوند کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اتنا کچھ دو، تو پھر خاوند کیا کرے گا؟ معمولی سی بات ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا تو کہے گا میں نے تو یہ خریدا ہے، سیدھی بن کر ادھر بندے کی بچی بن کر میرے گھر میں ٹھہر، میں نے اتنے لاکھ روپے خرچ کیا ہے تجھ پر، یعنی خاوند یہ کہے گا میں نے تجھے خریدا ہے۔ گویا کہ بنیاد ہم غلط رکھ دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ حق مہر باندھ دینا کہ خاوند مجبور ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی والے بھی بڑے نخرے سے رہتے ہیں کہ اگر اس نے ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی ہمیں کوئی آنکھیں نکالے گا تو ہم کہیں گے نکالو ہمارا حق مہر۔ اب وہ حق مہر نہیں نکال سکے گا، اتنا نہیں دے سکے گا، تو مجبور اس کو رکھنا پڑے گا۔ تو یہ غلط انداز ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ بالکل معمولی اور ہلکا قسم کا ہو، وسعت کے مطابق اگر اللہ نے مال دیا ہے ان کو تو اچھا حق مہر زیادہ مقدار میں بھی باندھا جا سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو کم مقدار میں ہو، تو اس کے وسعت کے مطابق ہو، تنگی میں ڈالنا مقصود نہ ہو۔ دوسری بات، حق مہر کے اندر یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ نکاح کے وقت حق مہر کا تذکرہ کر دیا جائے، اس کو بیان کر دیا جائے کتنا حق مہر ہے۔ یہ مسنون اور بہتر چیز یہی ہے، اس کا تذکرہ کر دیا جائے تاکہ بعد میں کسی قسم کی خرابی واقع نہ ہو۔ تیسری چیز حکمار کے لیے کہ اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے. ربع دینار کہنا کہ دینار کا چوتھائی حصہ حکمار کے لیے لازمی ہے, یا دس دینار جو ہے دس درہم جو ہے حکمار کم از کم ہونا چاہیے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جتنی بھی مقدار میسر ہو, حتیٰ کہ بخاری مسلم کی روایت پہلے میں نے آپ کو سنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا التمس ولو خاتم من حدید, تلاش کر کے لاؤ حکمار کے لیے اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ملے. اب لوہے کی انگوٹھی جو ہے وہ دس درم کی یا ربع دینار کتنی ہوتی, اور حتیٰ کہ وہ صحابی گھر میں گیا اس کو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہ ملی, واپس آ گیا. آپ نے پوچھا کیا قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے فلاں فلاں صورت یاد ہے. آپ نے کہا چلو فلاں فلاں صورت اپنی بیوی کو سکھلا دینا, یہی تیرا حکمار. دیکھو کہ آپ نے چند صورتوں کو سکھلا دینا یہ حکمار متعین کیا, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جوتے جو ہے فرمایا کہ اگر کوئی جوتوں پر خاؤں اور بیوی مرد اور عورت کی رضامندی ہو جاتی ہے کہ میں تجھے ایک جوتوں کا جوڑا دے دوں گا, اور اسی کو حکمار باندھ لیتے تو درست ہے. اس لیے یہ عقلی گھوڑے گھماتے رہنا کہ دس دن دس درم دینار جو ہونا چاہیے, دلیل اس کی بھی دلیل یہ ہے کہ ہاتھ جو چور کا کاٹا جاتا ہے اس کے لیے کم از کم مالیت کی چیز ہے وہ دس دینار ہونی چاہیے, دس درم ہونی چاہیے. دس دینار کی وہ چیز ہو تو یہ ہاتھ کاٹا جائے گا, تو چونکہ ہاتھ انسان کا جو ایک عضو ہے اور شرمگاہ عورت کی وہ بھی ایک عضو ہے, تو جب وہ ہاتھ دس درم کے اندر کاٹا جائے تو شرمگاہ بھی دس درم کی ہونی چاہیے. کیسی بونڈی اور کیسی یہ دلیل ہے. اس لیے اس طرح کی الٹی سیدھے دلیلیں جو ہے سگرے کبرے جوڑ کر یہ بنانی درست نہیں ہے. تو یہ مطلق آپ نے بیان کیا کہ التمس لو خاتم من حدید, اگرچہ لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ہے وہ بھی حکمار ہو سکتا ہے. اور صحابیات کے ایسے واقعات ہیں کہ معمولی چیزوں پر بھی ان کے حکمار ہوئے ہیں. تیسری بات حکمار کے اندر جو مد نظر رہنی چاہیے کہ حکمار کی ادائیگی جو ہے بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ اس کی ادائیگی کر دی جائے, یہ بہتر صورت ہے. لیکن لازمی اور ضروری نہیں, بعد میں کبھی بھی وہ حکمار ادا کیا جا سکتا ہے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ خاوند اور بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے حکمار ادا کرنا لازمی ہے, اگر حکمار ادا نہیں ہوگا تو خاوند بیوی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو یہ بات درست نہیں ہے, بغیر حکمار کی ادائیگی کے بھی خاوند بیوی اکٹھے ہو سکتے ہیں. قرآن نے بیان کیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور اس کے لیے حکمار مقرر کر چکے ہو تو پھر ان کو دو, یعنی پہلے ابھی تک نہیں دیا, طلاق دے دی ہے تو اب اگر ہاتھ نہیں لگایا تو پھر ان کو کچھ نہ کچھ حکمار میں سے ضرور دے دو. تو ثابت ہوا کہ حکمار کا پہلے دینا لازمی نہیں ہے. البتہ یہ کام مستحب اور مسنون ہے کہ خاوند اور بیوی پہلی رات جب اکٹھے ہوں تو خاوند کوئی نہ کوئی چیز تحفے کے طور پر اپنی بیوی کو دے, یہ دینا مسنون ہے. جس طرح کہ ابو داؤد اور سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو امر تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر علی ان یعطی فاطمہ شیئا قبل الدخول, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کو کوئی نہ کوئی چیز دیں. فقال ما عندي شيء, وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس کوئی مال نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, میں کیا دوں. فقال عین درعقل درعقا, آج نے فرمایا وہ تیری درع کہاں ہے, حتمی تیری درع وہ کہاں ہے. فآتا درع, چنانچہ انہوں نے وہ اپنی زرع جو تھی وہ تحفے میں ہدیے کے اندر دے دی. چوتھی چیز جو حکمار کے اندر مد نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حکمار مقرر کرنے سے حکمار اس کے ذمہ واجب ہو گیا, ضروری ہو گیا, ایک قرضے کی طرح ہو گیا. جیسے قرضہ جتنی جلدی ادا کیا جائے تو اتنا ہی بہتر ہے, اسی طرح حکمار خاوند کے ذمہ مرد کے ذمہ یہ ایک قرضے کی طرح ہوتا ہے. البتہ اگر اس نے خاوند و بیوی کے الگ ہونے سے پہلے یعنی مباشرت سے پہلے طلاق دے دی تو پھر اس کو آدھا حق مار دینا پڑے گا کہ نکاح ہو گیا اور حق مار کے تعین ہوگی، لیکن خاوند و بیوی کے اکٹھے ہونے سے پہلے مباشرت سے پہلے طلاق ہو گئی ہے پھر آدھا حق مار اس کو دینا چاہیے، جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر تم نے ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی، ہاتھ لگانے سے کنایا ہے جماع سے، اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے ان کو طلاق دے دی اور حق مار تو مقرر بھی کر چکے ہو تو حق مار کا نصف ان کو دے دو، آدھا حصہ ان کو دے دو، اور اگر خاوند بیوی کے قریب جانے سے مباشرت کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا ہے، نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ان کے آپس میں ملاپ نہیں ہوا تو خاوند فوت ہو گیا ہے، تو فوت ہونے کی صورت میں بیوی کو حق مار پورا کا پورا دیا جائے گا اور وہ وراثت کے بھی حقدار بنے گی، اگرچہ خاوند بیوی اکٹھے نہیں ہوئے لیکن چونکہ نکاح ہو چکا ہے، نکاح ہونے کی وجہ سے مجامت سے پہلے خاوند فوت ہو جائے تو پھر پورا کا پورا حق مار بھی اس کے مال میں سے اس کو دیا جائے گا اور بیوی اس کے مال میں سے وارث بھی بنے گی، تو اگر اس نے فوت نہیں ہوا بلکہ طلاق دی ہے مجامت سے پہلے تو پھر آگے دے آدھے حق مار کے عورت وارث بنے گی۔ یہ چار چیزیں تھیں جو کہ نکاح کے ارکان ہیں اور ان چاروں چیزوں کا نکاح کے اندر پایا جانا لازمی ہے، اور چاروں چیزوں میں پہلے ولی کا ہونا، دوسرا دو عادل گواہوں کا ہونا، تیسرا ایجاب القبول کا، اور چوتھا جو ہے حق مار کا ہونا۔ یہ چار چیزوں کا ہونا نکاح کے لیے، یہ نکاح کے ارکان ہیں اور ان کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، درست باطل ہوگا۔ دوسرا جو آج کے اس بیان کے اندر چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کہ نکاح کے آداب اور سنن۔ یہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ تھے ارکان جن کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، اب وہ چیزیں ان کے بغیر نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ان کو مد نظر رکھنا یہ بھی مسنون ہے اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے آداب میں سے ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے مسنون خطبہ۔ مسنون جو خطبہ پڑھا جائے، مسنون خطبہ وہی ہے کہ جو میں نے شروع کے اندر پڑھا تھا، یعنی الحمدللہ نحمد و نستعین، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد تین آیتیں آل عمران کی، سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری سورہ نساء کی پہلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ان تین آیتوں کو پڑھا جائے تو یہ مسنون خطبہ پڑھنا یہ بھی نکاح کے آداب اور سنن میں سے ہے۔ البتہ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ فر فر کر کے عربی زبان کے اندر خطبہ پڑھ کر نہ سنا دیا جائے کہ نہ سننے والوں کو پتا نہ کسی اور کو پتا چلا کہ ہمیں کیا بیان کیا گیا ہے، بلکہ انہی کی زبان کے اندر جو مخاطبین ہیں انہی کے زبان کے اندر اس کے کچھ مسائل بیان کرنے چاہیے۔ خطبہ یہ خطاب سے ہے، خطاب کا معنی آتا ہے کہ مخاطبین کو بیان کرنا، اگر عربی زبان کے اندر فر فر کر کے ایک منٹ کے اندر پورا پڑھ دیا تو مخاطبین کو کیا سمجھائی، کیا ان کو بیان کیا، تو یہ تو خطبے کے معنی اور مفہوم کے خلاف ہے۔ تو خطبے کا معنی تھا بیان کرنا، جیسا خطبہ جمعہ ہے تو خطبہ جمعہ کا مطلب کہ جمعہ کے لیے جو حاضرین آئے ہیں ان کو کچھ خطاب کرنا، بیان کرنا۔ اسی طرح خطبہ نکاح کہ نکاح کے موقع پر جو لوگ حاضرین ہیں ان کو پنجو نسائے کرنی، اس لیے مسنون خطبہ پڑھنے کے بعد اور یہ مسنون آیات ساتھ پڑھنے کے بعد کچھ اسی زبان میں، اگر حاضرین اردو جاننے والے تو اردو میں، انگلش والے تو انگلش میں، اسی زبان کے اندر کوئی پندو نسائے کی جائیں، دونوں خاندان اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں کو اچھی نصیحتیں کی جائیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقے بتلائے جائیں، اور اسی طرح کئی اور لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور موقع کم ہوتا ہے جس میں ایسے لوگ اکٹھے ہوں، تو وہاں نماز ہے، فکر آخرت ہے، دینداری ہے، تو ان چیزوں کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو مسنون ہے وہ ہے دعوت ولیمہ۔ دعوت ولیمہ یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے، یہ بھی نکاح کے بعد کرنا چاہیے، لیکن نکاح کے بعد ہو نکاح سے پہلے نہیں. یہ بھی ایک عجیب سا ہمارے یہاں رواج بنا ہوا ہے کہ نکاح سے ایک دن پہلے ہی ولیمہ کر دیا. تو ولیمہ نکاح کے بعد ہوتا ہے, پہلے نہیں ہوتا. جیسے یہ نکاح ہونے کے بعد رخصتی کے بعد پھر مرد جو خامد ہے وہ اپنے دوست احباب کے لیے جو کھانے کی دعوت کرتا ہے اس کو ولیمہ کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ فرمایا تھا کہ اولم ولو بشاتن, ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہی ولیمے میں کرو. بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہ آپ نے حکم دیا اولم ولو بشاتن, تو یہ حکم استحباب کے لیے تھا کہ ولیمہ کرنا چاہیے, کہ جیسے مرد خوشی کا موقع اس کے لیے ہے, اس لیے اس کو اپنے خوشی کے اندر باقی اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی شریک کرنا چاہیے. دعوت ولیمہ میں جس بھائی کو دعوت ولیمہ دی جائے اس کو دعوت کو قبول کرنا لازمی ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعیا الی عرس او نحوی فلیجب, کہ جسے شادی وغیرہ کے لیے بلایا جائے اسے اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے. البتہ اگر شادی کی جگہ پر اسلام کے منافی کام ہیں, وہاں کھیل تماشے, بینڈ باجے, ویڈیو اور اس طرح کے کی اور غلط قسم کے کام ہیں, کھڑے ہو کر کھلانے کا طریقہ یہود و نصارہ کی تقلید کی جا رہی ہے, یا وہاں سے اول ڈھول ڈمکے, طرح طرح کی موسیقی اور بیہودہ کام وہاں جاری ہے, پھر انسان نہ بھی جائے تو اس کو وہ درست ہے. یعنی شریعت کے اگر منافی کام وہاں ہو رہا ہے تو اس کی بنا پر اگر اس دعوت کو انکار کر دے چھوڑ دے تو تب بھی درست ہے. جیسے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کھانے کی, تو آپ کھانے کے لیے جب گئے تو آپ دروازے پر کھڑے ہو کر واپس آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان, پیچھے پیچھے آئے, آ کر پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ آپ اندر داخل ہوئے باہر کھڑے ہو کر واپس آ گئے؟ آپ نے کہا کہ گھر کے اندر تصویریں تھیں, جس گھر کے اندر تصویر ہو اس وہاں جو ہے میں نہیں جایا کرتا. تو ثابت ہوا کہ دعوت والی جگہ پر اگر شریعت کے کوئی منافی کام ہے تو اس دعوت کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اور اسی طرح دعوت کے اندر امیر اور غریب تمام لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. ٹھیک ہے, رشتہ دار دوست احباب بھی ہوتے ہیں, تو جو ہمسائے محلے دار غریب آدمی ہیں, جماعتی آدمی ہیں, ان بیچاروں کو بھی اس کے اندر شریک کرنا چاہیے. اور جس دعوت کے اندر غریبوں کو تنگ دستوں کو شریک نہ کیا جائے, صرف چودھری اور وڈیروں کو دعوت دی جائے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت کو بدترین اور بری دعوت شمار کیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر طعام طعام الولیمت یمنعها من یاتیها ویدعى علیها من یاباها, بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس کے لیے آنے والوں کو روکا جائے اور جو انکار کرتے ہیں ان کو بلایا جائے. بدترین کھانا وہ ولیمے کا کھانا ہے کہ جس میں ان لوگوں کو روک دیا جائے جو بےچارے آنا چاہتے ہیں. غریب غربے امیدیں رکھی ہیں کہ ہمیں بھی چلو آج کوئی کھانے پینے کے لیے اچھی چیز ملے گی, تو جو غریب آنا چاہتے ہیں ان کو روک دیا جائے. ویدعى الیہ من یاباها, اور دعوت دی جائے اس کو جو آنا نہیں چاہتے. چودھری وڈیرے وہ کہتے نہیں جاؤ یار, میں نے فلان جگہ جانا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں. کہتے نہیں یار, نہیں یار آپ ضرور آنا. وہ کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں. کہتے نہیں جی, 20 چکر لگاتے ہیں, منتیں سماجتے, کہتے ہیں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے, آپ نے ضرور. لیکن جو غریب بےچارہ کوئی بھولے سے آ جائے تو اس کو مار مار کر بگا دیتے ہیں کہ تو ادھر نظر کیوں آیا ہمارے, یہ سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے اور ایسی سادہ حالت لے کر ہماری اس مجلس کے اندر آ کیوں گیا. تو یہ غلط انداز ہے کہ وڈیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو اس میں دعوت نہ دی جائے. البتہ جس کو دعوت دی گئی ہے اس کے لیے دعوت کو قبول کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے, اذا دعیا احدکم فلیجب فان کان صائما فلیصلی وان کان مفطرا فلیطعم, کہ تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اس کی دعوت ضرور قبول کرے. اگر وہ روزے دار ہے تو دعوت کے لیے ضرور جائے, لیکن وہاں جا کر دعا ان کے لیے حق, ان کے حق میں دعا کرے, کھانا اگر چینا کھائے. اگر روزے دار نہیں ہے تو کھانا کھا لے. تو اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہے, چھوڑنا نہیں چاہتا, تو وہاں جائے ضرور, لیکن ان کے لیے تو دعا کرے, ان کے لیے برکت کی دعا کرے اور واپس آ جائے. اگر وہ روزہ نہیں ہے تو کھانا کھائے. تو ثابت یہ ہوا کہ دعوت کا قبول کرنا یہ لازمی اور ضروری چیز ہے. تیسری چیز جو مسنون نکاح کے اندر سمجھی جاتی ہے وہ دف اور غنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین الحلال والحرام الدف والصوت, کہ حلال اور حرام نکاحوں کے درمیان فرق کرنے والی وہ دف کا بجانا اور شعر وغیرہ جو گیت وغیرہ ان کا گانا ہے آواز کو بلند کرنا ہے. یہ جامع ترمذی اور سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. مطلب سے یہ ہے کہ نکاح اندر خانے میں بیٹھ کر ایک دو آدمی بیٹھ کر نہ کریں, کسی باہر کسی کو پتہ ہی نہ چلے, تو جو ایسا چپکے چپکے چوری چھپے جو نکاح ہوتا وہ نکاح نہیں ہوگا, اس کے اندر پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا محرک ضرور ہوگا جس کی وجہ سے وہ باطل ہے. ورنہ اگر نکاح ہوتا صحیح ہوتا تو پھر اس میں چھپنے چھپانے کی کیا بات تھی, پھر اعلان اعلانیہ طور پر ہو. اس لیے نکاح کریے یہ بات کو چھپا کر نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر کرنا چاہیے, حتیٰ کہ آپ نے دف بجانے کی بھی اجازت دے دی. دف یہ ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ایک پر طرف چمڑا لگا ہوتا ہے اور ایک طرف اوپن کھلی ہوئی جگہ ہوتی ہے, تو اس میں آواز یا اس قدر کوئی سریلا پن نہیں ہوتا. ایسے یہ جیسے آپ ٹیبل پر ایسے ہاتھ ماریں تو ایک ٹھپ ٹھپ کی ایک آواز ہی آئے گی, تو یہ ایک آواز ہوتی ہے لیکن کچھ دور فاصلے پر جاتی ہے. تو یہاں جب بجائی جاتی تو ہاتھ پوچھنے والا ایک دوسرے سے پوچھتا ہی یار یہ کس کی آواز ہے کیوں آ رہی ہے, تو دوسرا بتلاتا کہ فلاں کے بچے کی اور فلاں کی بچی کی نکاح ہے شادی ہے. تمام محلے والوں کو دائیں والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت کا آپس میں نکاح ہوا ہے. کیونکہ اگر یہ اعلان نہ کیا جائے تشہیر نہ کی جائے تو اس کے اندر معاشرے کے اندر بہت سی خرابیاں واقع ہوتی ہیں. مثلا نکاح ہونے کے بعد وہ خاوند بیوی دونوں جا رہے ہوں تو جن کو نہیں پتا تو تمام اعتراض کریں گے یہ دو وہ پتہ نہیں یار کون کس کو لے کر جا رہا ہے, اس کے ساتھ جانے والی پتہ نہیں کون سی عورت ہے, پتہ نہیں وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے, وہ فلاں کے گھر کیوں جاتا ہے. جب کسی کو پتہ نہیں تو طرح طرح کے تانو تشنی طرح طرح کی باتیں ہوں گی. اس لیے بہتر ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ ان کا آپس میں نکاح ہوا ہے, خاوند بیوی آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کے گھر جاتا ہے, تو کسی قسم کا کوئی شکوک و شبہات نہیں ہوں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے. اور اسی طرح کوئی چھوٹی بچیاں گیت وغیرہ بھی گا سکتی ہیں جن کے اندر کوئی شرکیہ یا اسلام کے منافی کام نہ ہو, تو ایسے وہ گیت وغیرہ بھی گا سکتی ہیں جس سے یہ دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کو پتا چلے کہ ادھر شادی ہے. چوتھی چیز جو خامد جو نکاح کے وقت ایک مسنون کام ہے وہ ہے کہ دیگر لوگوں کے لیے کہ وہ ایسے مرد کو ملے یا اسی طرح عورتیں وہ ایسی عورت کو ملیں جن کا نکاح ہوا ہے, تو وہ دعا مبارکباد دیتے ہوئے یہ دعا پڑھیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر, کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اور تجھ پر برکت کرے اور تمہیں خیر میں اکٹھا رکھے. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی اور ابن ماجہ کی صحیح سند سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نکاح والے کو ملتے جس کا نیا نئی شادی ہوتی تو آپ اس انداز میں اس کو مبارکباد دیتے, تو بجائے اس کے کام کہیں کہ تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو یا اسی طرح اس کو خوش آمدید یا اس طرح کے اور ادھر ادھر کے الفاظ کہنے کے بجائے مسنون الفاظ جو ہے دعائیہ کلمات کہنے چاہیے تاکہ ان کو مبارکباد بھی ہو جائے اور مسنون الفاظ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا اس پر بھی عمل ہو. پانچویں چیز جو نکاح کے اندر مسنون اور اس کے آداب میں سمجھ جاتی ہے وہ ہے شوال کے مہینے کے اندر نکاح کرنا. عام لوگوں میں ہمارے بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے, زمانہ جاہلیت کا بھی یہ طریقہ آ رہا تھا کہ شوال کے مہینے کو نعوذ باللہ بڑا منحوس سمجھتے, کہتے کہ اس کے اندر نکاح کرنا وہ برکت والا نہیں ہوتا, بے برکتی ہوتی ہے, وہ دائمی نکاح نہیں ہوتا, طلاق ہو جائے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا نکاح جو شوال کے مہینے میں ہوا تو بتلاؤ مجھ سے زیادہ برکت والی اور خوش نصیب کون سی عورت ہے, کہ تم لوگ جو کہتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا کوئی اچھے نتائج والا نہیں ہے, تو میرا نکاح شوال میں ہوا تو مجھ سے اچھے وقت والی اور کون ہوگی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رشتے دار لڑکیوں کا نکاح جو ہے شوال کے مہینے میں کرنا پسند کرتی تھی. اس لیے کوئی مہینہ اسی طرح آج کل محرم کے مہینے کو کہ محرم کا مہینہ خصوصاً پہلے 10 دن ہے ان کے اندر نکاح کرنا تو پتہ نہیں کتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. بس ایسے کہاوتیں بنائی ہوئی ہے بھی اگر کربلا کا واقعہ جو ہے وہ 10 محرم کو ہو گیا تو بتلاؤ سال کا وہ کون سا دن اور کون سا ہفتہ ہے کہ جس کے اندر کوئی عظیم سانحہ نہیں ہوا، جس کے اندر کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی امام بزرگ فوت نہیں ہوا. یہ تو اسلام کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ جس کے ہر مہینے، ہر ہفتے اور ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی بڑا سانحہ ہے اور کوئی حادثہ پیچھے موجود ہے. اگر انہی چیزوں کو دیکھا جائے تو پھر تو سال کے اندر کسی مہینے کے اندر اور کسی ہفتے اور کسی دن کے اندر بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے کہ یہ کربلا کا واقعہ جو ہے اس کی آڑ لے کر یہ کہہ دینا کہ محرم کا مہینہ جو ہے اس کے اندر نکاح ہی جائز نہیں ہے، کیا جائے گا تو وہ خیر و برکت والا نہیں ہوگا. یہ تمام کی تمام غلط چیزیں ہیں. چھٹی چیز جو مد نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خاوند اور بیوی جب پہلی رات اکٹھے ہوں تو ان کو مسنون طریقے سے خاوند کو اپنی بیوی کے پیشانی پر کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اللہم انی اسالک من خیرها و خیر ما جبلتها علیہ و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیہ. دوبارہ اللہم انی اسالک من خیرها و خیر ما جبلتها علیہ و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیہ. یہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے. ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی اور اس چیز کی اچھائی کا سوال کرتا ہوں جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور میں تیری پناہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا. ساتویں چیز جو نکاح کے آداب میں سے ہے کہ خاوند اور بیوی میلاد کے وقت جو ہے اکٹھے ہونے کے وقت اپنے وہ خاص کے وقت کے وقت وہ یہ دعا مسنون پڑھے کہ بسم اللہ اللہ مجنبن الشیطان وجنب الشیطان مار وقتنا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اے اللہ ہم سے شیطان کو دور کر اور جو تو ہمیں عطا فرمائے یعنی اولاد اسے بھی شیطان کے شر سے دور رکھنا، محفوظ رکھنا. آٹھویں چیز جو مرد اور عورت کو محفوظ رکھنی چاہیے وہ ہے کہ ایک دوسرے کا راز جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں. خاوند اور بیوی کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں ان کو مرد اپنے دوست احباب میں جا کر یا عورت اپنی سہیلیوں میں جا کر وہ راز فاش نہ کرے. اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ خاوند بیوی اپنے راز کی باتیں، اپنے خاص پیار محبت کے جو انہوں نے انداز اپنائے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سامنے بیان کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن اس آدمی کا مقام اور مرتبہ بہت ہی برا ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس یا بیوی اس کے پاس آتی ہے اور پھر وہ آپس میں آپس کے ایک دوسرے کا راز جو ہے وہ پھیلا دیتے ہیں، منتشر کر دیتے ہیں. تو خاوند اور بیوی آپس میں ان کے راز جو اپنے تک رہ محدود رہنا چاہیے، دوسروں کے اندر وہ یہ راز کی باتیں وہ آگے بیان نہیں کرنی چاہیے. تیسری چیز جو آج کے موضوع کے اندر بیان کرنی مطلوب اور مقصود تھی وہ تھا کہ ناجائز نکاح کون سے ہیں، کن کن نکاحوں سے اسلام نے منع کیا. چنانچہ 6-7 قسم کے نکاح ہیں جس کو شرعی طور پر اسلام نے منع کیا ہے، وہ نکاح جائز نہیں ہے. نمبر 1 متا کا نکاح. متع کے نکاح سے مراد کہ خاص میعاد اور مقرر وقت کے لیے عورت سے نکاح کر لینا، 1 دن، 2 دن، ہفتہ، 10 دن کے لیے نکاح کر لینا اور اس کو کچھ نہ کچھ لالچ تما کوئی فائدہ دے دینا، یہ نکاح جو ہے ناجائز ہے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ وعن لحوم الحمر الاحلیۃ زمن خیبر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے ایام میں جب خیبر فتح ہوا اس وقت نکاح متع اور گھریلو گدا جو پالتو گدے ہیں ان کے گوشت سے منع کر دیا. پہلے کچھ وقت کے لیے یہ اجازت دی تھی لیکن بعد میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو منع قرار دے دیا گیا. دوسرا نکاح جو حرام ہے، جو منع ہے، وہ نکاح شگار. شگار کا نکاح بھی حرام، جس کو وٹا سٹا کا نکاح کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس شرط پر دے کہ تم اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح مجھے دے دینا اور درمیان کے اندر کوئی حق مار مقرر نہ ہو. اسی بات کو حق مار بنایا جائے کہ تم مجھے نکاح دے دو میں تجھے دے دیتا ہوں, اور الگ کوئی حق مار مقرر نہ کیا جائے تو یہ نکاح حرام اور ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شگار فی اسلام, اسلام میں شگار یعنی تبادلے کا نکاح نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت میں فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شگار سے منع کیا. اور وہ شگار کی تفسیر بیان کرتے ہیں بس شگار ان یقول الرجل زوجنی ابنتک وازوجک ابنتی اور زوجنی اختک وازوجک اختی, کہ شگار سے آپ نے منع کیا. شگار اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہے تو اپنی بیٹی یا بہن کا مجھ سے نکاح کر دے اور میں اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح تجھ سے کر دوں گا, اور درمیان کے اندر حق مار نہ ہو. اور حتی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشگار و الشگار ان یزوج الرجل ابنته الا یزوجه ابنته ولیس بینهما صداق, کہ شگار کے نکاح سے وٹے سٹے کے تبادلے کے نکاح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے کو اس شرط پر دے تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دے گا اور درمیان میں حق مار نہ ہو. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو ثابت ہوا یہ اس طرح کا وٹا کہ حق مار اسی چیز کو مقرر کرنا کہ میں تجھے نکاح دیتا ہوں تو مجھے دے دینا, یہ باطل ہے جائز نہیں ہے. تیسرا جو ناجائز نکاح وہ حلالہ, حلالے کا نکاح. حلالے کے نکاح سے مراد کہ عورت کو تین طلاقیں ہو جائیں, تین طلاقوں کے بعد وہ عورت پہلے خامد کے لیے ہمیشہ پہلے خامد کے لیے حلال نہیں بلکہ حرام ہو جاتی ہے. تو اب جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, کہ اگر تیسری بار بھی اس کو طلاق ہو جائے تو وہ پہلے مرد کے لیے حلال نہیں یہاں تک تو جب دوسرے خاون سے نکاح نہیں کر لیتی. حلالہ ایک ہے جائز حلالہ اور ایک ہے ناجائز. جائز حلالہ تو یہ ہے کہ تین طلاقیں ہونے کے بعد وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور نکاح دائمی کرے, شرعی نکاح ہو. دوسرے خاون سے جو نکاح کیا ہمیشہ کے لیے ہے اور دائمی ہے, حق مار بھی ہو گواہ بھی ہو تمام کچھ ہو اور ولی نکاح کرے. پھر دوسرا خاون جس سے نکاح ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے سال بعد دو سال بعد مہینے بعد جب اس کی اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے, تو دوسرے خاوند کے فوت ہونے یا طلاق دینے کے بعد عدت گزارنے کے بعد اب یہ دوبارہ پہلے خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ تھا جائز حلالہ, یعنی تین طلاقوں کے بعد عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہ تھی لیکن وہ دوسرے خاوند سے نکاح کیا, نکاح شرعی کیا, دائمی کیا ہے, ایک رات دو رات کے لیے نہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح کیا ہے, تو دوسرا خاوند اپنی مرضی سے طلاق دے, اجبار نہ ہو, پہلے طے شدہ نہ ہو کہ ایک رات دو رات کے بعد طلاق دینی ہے, دائمی نکاح ہو, پھر دوسرا خاوند اب فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے بعد طلاق دے دے تو اب عدت گزار کر دوبارہ پہلے خاوند سے نکاح کر سکتی ہے. یہ جائز حلالہ ہے اور قرآن کے اندر اسی کا تذکرہ ہے کہ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, کہ ایسی عورت جس کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں وہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے. رہا وہ حلالہ جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہے کہ پہلے خامد نے یک بارگی ایک مجلس میں تین طلاق 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 کہہ دیا اور اس کو کہہ دیا کہ اب یہ تین طلاقیں ہو گئی ہیں, اچھا اب کیا کرے. پھر بعد میں اس کو پریشانی ہوئی کہ میں نے تو غلطی کی ہے, پھر کہا کہ اب یہ حلالہ نکال لے. حلالے کا کیا معنی بھی, ایک رات کے لیے کسی سے نکاح کر دو اور ایک رات وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد طلاق دے دے اور پھر پہلے سے کر دینا. کتنی بےہودہ بات, کتنی غلط بات ہے کہ ایک رات کے لیے دو راتوں کے لیے نکاح کر دو. یہ عورت ہے کوئی گائے بھینس ہے, بھیڑ بکری ہے کہ جس کو چاہیں جہاں چاہیں اس کو لیے پھر کریں. کتنا غلط انداز ہے کہ ایک رات کے لیے دو راتوں کے لیے کہیں نکاح کر دینا. اس لیے تو جامع ترمذی کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت کی ہے. جو اس طرح کسی کے لیے حلالہ کرتا ہے اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے، ان دونوں پر لعنت کی ہے۔ تو اس طرح حلالہ کرنے سے نہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہوگی نہ دوسرے کے لیے حلال ہوگی۔ نکاح دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ایک آدھے دن کے لیے، ایک آدھی رات کے لیے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چوتھا نکاح جو شریعت کے اندر منع ہے وہ احرام کے حالت میں نکاح۔ حج یا عمرے کے لیے احرام باندھ کر آدمی جا رہا ہے تو احرام کے حالت کے اندر نکاح کرنا یہ جائز نہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينكح المحرم ولا کہ محرم آدمی، احرام والا آدمی نہ اپنا نکاح کرے اور نہ کسی اور کا نکاح کرے۔ اس لیے یہ نکاح جو ہے احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، البتہ احرام سے فارغ ہو کر عمرہ یا حج کرنے کے بعد پھر وہ نکاح کر سکتا ہے۔ پانچواں جو اسلام میں شریعت کے اندر ممنوع نکاح ہے وہ عدت کے ایام میں نکاح۔ عورت کو طلاق ہو گئی ہے وہ عدت کے ایام میں ہے، یا اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور وہ عدت گزار رہی ہے، تو عدت کے ایام کے اندر نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن نے بیان کیا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور جب تک عدت پوری نہ ہو تو نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو۔ تو ثابت ہوا کہ عدت کے ایام کے اندر مرد اور عورت کا آپس میں نکاح جائز نہیں ہے۔ عدت کس کی کتنی ہوگی یہ ایک الگ مسئلہ ہے، جب طلاق کے مسائل کسی دن بیان ہوں گے تو اس کے اندر یہ ساتھ عورتوں کی عدت، کس عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے، یہ تمام تفصیل سے موضوع کسی دن بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ چھٹی چیز، چھٹا نکاح جس سے شریعت نے منع کیا وہ ولی کی اجازت کے بغیر۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے، جائز نہیں ہے، جس طرح کہ پہلے تفسیر سے بیان کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ نبی کے واضح الفاظ ہیں، اور اس کے اندر چونکہ چنانچہ سگرے کبے جوڑ کر کہنا کہ ایسے بھی ہو جائے گا ایسے بھی، یہ اپنی عقل اور اپنے عقلی گھوڑے ہیں۔ نبی کے الفاظ واضح ہیں، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ ساتواں جو باطل نکاح ہے، نجائز نکاح ہے، وہ ہے اہل کتاب کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کرنا۔ اہل کتاب سمرا یہود و نصارہ ہیں، جو آسمانی کتاب کے قائل ہیں، ان کے علاوہ کسی اور عورت سے نکاح کرنا یہ باطل نکاح نہیں ہوتا۔ قرآن نے بیان کیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرق عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو یہاں تک وہ ایمان لے آئیں، جب تک وہ ایمان نہ لائیں مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ پس ثابت ہوا کہ کسی مجوسی عورت، سیکولر، بت پرست یا اس کا ہندو یا بدھ مت، ایسے عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ یہودی اور عیسائی، اگرچہ ان کے عقائد کتنے ہی باطل کیوں نہیں ہے، مشرکانہ ان کے عقائد ہیں، لیکن جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان سے نکاح لینا جائز ہے لیکن نکاح دینا جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، یہ عورتیں یا مسلمان عورتیں ان غیر مسلموں کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ غیر مسلم ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ تو مسلمان عورت کا نکاح کسی غیر مسلم سے، خواہ یہودی یا عیسائی یا کسی اور مذہب والا، اس کو نکاح دینا یہ جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا۔ البتہ یہودی اور عیسائی عورت کے ساتھ نکاح مسلمان کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیکھ لے کہ ان کے عقیدے کے اندر وہ ملوث نہ ہو جائے، یہی ہو کہ میں نے ان کو اپنے دین کے اندر لانا ہے۔ اگر یہ دیندار ہے، پختہ ہے اور دوسروں کو دین کے اندر لا سکتا تو ٹھیک ہے، اگر اسی نے بیوی کے پیچھے ہو کر اور دین ہی بدل لینا تو پھر اس چیز سے اجتناب کرے۔ ساتویں چیز جو نکاح گیا، تو یہ تھے نکاح جن کے بارے میں تذکرہ کیا گیا کہ یہ نکاح جو ہے جائز نہیں ہے۔ کہ البتہ اگر خاوند اور بیوی وہ غیر مسلم تھے اور ان کو ان میں سے ایک مسلمان ہو گیا ہے، دوسری غیر مسلم ہے، تو اگر عدت کے اندر اندر وہ عورت بھی یا مرد بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح بحال رہے گا۔ اگر عدت گزر جائے، عدت وہ تین ماہواریاں یا تین مہینے گزر جائیں، تو پھر ان کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے عدت کے اندر اندر, دوسرا بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح بحال ہے, اگر عدت گزر جائے تو نکاح باطل ہو جائے گا. اور اسی طرح غیر مسلم اس کے پاس اس کے تحت تین چار سے زیادہ بیویاں ہیں, مسلمان ہو گیا ہے, اب ان زیادہ بیویوں میں سے صرف چار کو منتخب کر لے اور نکاح ان کے ساتھ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی نکاح کے ساتھ چار بیویاں رکھ سکتا ہے, چار سے جو زائد تھے ان کو چھوڑ دے, وہ اس کے نکاح میں نہیں رہیں گے. اب مختصر وقت کے اندر ایک بات اور بھی بیان کرتے ہیں کہ نکاح کن عورتوں سے حرام ہے, کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا کبھی بھی جائز نہیں ہے. ایک تو رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام کرنا حرام ہے وہ نسبی, نسب کی وجہ سے, اور ایک ہے سسرالی یعنی شادی کی وجہ سے, نکاح کی وجہ سے جو ان کا نکاح آپس کے اندر وہ باطل ہوتا, نکاح کرنا جائز نہیں ہے. نسب کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کے اندر ماں, نانی, دادی اور ان کی مائیں, اور اس طرح بیٹی اور بیٹیوں کے نیچے بیٹیاں, اور اسی طرح پوتی اور پوتیوں کے نیچے بیٹیاں, بہن, بہن حقیقی ہو, مادری ہو, پدری ہو, اور بہنوں کی اولاد یعنی بانجیاں, اور اسی طرح پھوپھے اور خالائیں, یہ تمام کے تمام جو ہے حرام ہیں. اسی طرح بھائیوں کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں یہ بھی حرام ہوا کرتی ہیں. چنانچہ سورہ نساء آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے یہ رشتے حرام بیان کر دیے کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت, یہ تمام رشتے تفصیل سے بیان کیے ہیں. دوسرے جو سسرالی یعنی نکاح کے وقت جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان میں سے ایک تو جن عورتوں سے نکاح کیا ہے ان کی مائیں جو ہیں وہ حرام ہیں. قرآن نے بیان کیا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جن کے ساتھ تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح, ہاں نہ, اس مراد کہ باپ اور دادے کی بیویاں, باپ اور دادے کی بیویاں وہ بھی حرام ہیں, یعنی اپنی ماؤں کے ساتھ جو یہ مصاحرت کی وجہ سے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے. جس طرح فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ, جن عورتوں سے تمہارے اباؤ اجداد نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح نہ کرو. تو دوسرے نمبر پر آگے ہیں کہ بیوی کی ماں, ساس جو ہے اس سے بھی نکاح منع ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, تمہاری ماؤں کی, تمہاری بیویوں کی مائیں, وَرَبَائِبُكُمْ, اور تمہاری ربیبا, وہ بھی تم پر حرام ہے. ربیبا سے مراد کہ تمہاری بیوی کی بیٹی کسی اور خاوند سے ہے, پہلے خاوند سے ہے, اگر تم نے اس عورت سے جماع کر لیا ہے نکاح کے بعد, اب وہ بیٹی ہو اس کی جو ہے جو پہلے خاوند سے ہے, وہ بھی تم پر حرام ہو جائے گی. اور اسی طرح بیٹے اور پوتے کی جو بیویاں ہوتی ہیں, بہو جو ہے, وہ بھی ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. یہ بھی مصاحرت کی وجہ سے جو رشتہ حرام ہوتا ہے, قرآن نے بیان کیا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, تمہارے سربی حقیقی بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تم پر حرام ہیں. اور اسی طرح رضاعت کی وجہ سے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں. مثلا کسی بچے نے کسی اور عورت کا دودھ پی لیا ہے, دودھ پینے کی وجہ سے وہ عورت بھی اس پر بچے پر حرام ہو جائے گی, اور اس عورت کے جو جتنے بھی رشتے, اس کی بیٹیاں ہیں, اس کی بہنیں ہیں, اور اسی طرح اس کی ماں ہے, یہ تمام کی تمام اس بیٹے پر حرام ہو جائیں گی. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم بالرضائع ما یحرم من النسب, وہ دودھ پینے سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. جس طرح خونی رشتے کی وجہ سے ماں ہے اور ماں کی بیٹی یعنی بہن ہے, اور اس طرح خالہ ہے, یہ رشتے تمام حرام ہو جاتے ہیں. اسی طرح دودھ پینے کی وجہ سے بھی, کہ بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے لیکن وہ دودھ پیا ہو اس نے رضاعت کی عدت کے اندر, رضاعت کی مدت کے اندر ہی, اور اس نے دودھ بھی سیر ہو کر پیا ہو تو رضاعت ثابت ہو جائے, تو اس طرح بھی رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اور اس طرح تیسری چیز جس کی وجہ سے جو رشتے حرام ہیں وہ ہوتے ہیں عارضی, کسی عارضی سبب کی وجہ سے رشتہ حرام ہو جانا, یعنی دائمی تو حرام نہیں ہے لیکن عارضی سبب کی وجہ سے وہ ان سے نکاح حرام ہوتا ہے. ان میں سے ایک تو یہ کہ دو بہنوں کو اکٹھے ایک وقت میں نکاح میں رکھنا, یعنی پہلے ایک بیوی ہے تو اب سالی کے ساتھ بیوی کے بہن کے ساتھ بھی نکاح یہ جائز نہیں ہے. وہ انتجم بین الختین, دو بہنوں کو اکٹھا نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے. تو یہ نکاح جو ہے یہ دائمی حرام تو نہیں ہے, جب تک وہ پہلی بیوی اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح نہیں ہے. البتہ بیوی فوت ہو جائے اس کو طلاق دے دے تو پھر اس بیوی کی بہن یعنی مرد کی جو سالی ہوتی ہے اس سے نکاح جائز ہے. اور اسی طرح بیوی کی جو خالہ ہے یا اس کی پھوپھی ہے اس کو بھی نکاح میں لانا جائز نہیں ہے جب تک یہ بیوی اس کے نکاح میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأۃ علی امتہا او خالتہا, کہ پھوپھی یا خالہ یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے پھوپھی یا اس کی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی چاہے پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو نکاح میں اکٹھا کرنا یہ منع ہے. اور اسی طرح جس عورت کا آگے نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی عارضی حرمت ہے. جب تک اس کا آگے نکاح ہے اس وقت ناجائز, اگر آگے سے طلاق ہو جائے پھر اس کا نکاح اس سے جائز ہو جائے گا. قرآن نے بیان کیا ول مخصنات من النساء کہ نکاح والی عورتیں جو ہے وہ بھی تم پر حرام ہیں, جن کا پہلے نکاح ہوا ہو اس کا دوبارہ نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں ہوتا. جو پہلے نکاح اس کا ہے پھر اس کے اوپری نکاح کر لے تو یہ باطل ہوگا, ناجائز اور حرام ہوگا. اسی طرح عدت کے ایام میں خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہونے کی وجہ سے عورت عدت کے ایام میں ہے تو یہ نکاح کرے گی تو یہ بھی نکاح ناجائز ہے, لیکن یہ بھی عارضی حرمت ہے. جب عدت گزر جائے تو اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گی, جائز ہو جائے گی. اور اسی طرح زانیہ عورت سے مومن مرد اور زانی قسم کے مرد سے نیک مومنہ عورت کا نکاح یہ بھی درست نہیں ہے, الا یہ کہ سچے دل سے تائب ہو جائیں تو پھر ان کا جواز ہو سکتا ہے, ورنہ زانی قسم کے مردوں اور عورتوں کا آپس کے اندر نیک صالح مرد کا زانیوں کے ساتھ نکاح یہ جائز نہیں ہے. قرآن نے بیان کیا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, زانیہ کے ساتھ زانی یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے ایمان والوں پر یہ چیز حرام ہے. تو یہ تھے نکاح کے متعلقہ چند احکام اور مسائل, اور باقی طلاق کے متعلق پھر کسی آئندہ کسی درس کے اندر یہ چیزیں بیان ہوں گی. تو کسی بھائی کا یہ نکاح کے متعلق کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں.